السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں سادیہ اسد۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور واشنگٹن اسٹوڈیو میں دن کے 2 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے۔ پاکستان
قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں فضائیہ کی مدد سے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف کارروائی، کم از کم 48 مشتبہ شدت پسند ہلاک۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
ذکی الرحمان لکھوی کی رہائی کے حکم پر بھارت کا احتجاج، پاکستانی ہائی کمشنر وزارت خارجہ میں طلب۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، عراقی سیکیورٹی فورسز نے تکریت پر قبضہ مستحکم کرنے کے لیے بھرپور حملہ کیا ہے جہاں داعش جنگجو محصور ہوئے ہیں۔ صدر اوباما نے امریکی ریاست مزوری کے شہر فرگوسن میں 2 پولیس اہلکاروں پر گولی چلائے جانے کی مذمت کرتے ہوئے اسے مجرمانہ فعل قرار دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ خیبر ایجنسی کی وادی تیرہ میں فضائی حملوں میں کم از کم 48 مشتبہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ فوج کے میڈیا کے شعبے کی جانب سے جاری کردہ ایک مختصر بیان کے مطابق وادی تیرہ میں دہشت گردوں کے کئی ٹھکانوں کو ہدف بنایا گیا۔ تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد اشتیاق۔
پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو فضائیہ کی مدد سے نشانہ بنایا گیا، جس میں فوج کے مطابق 48 مشتبہ عسکریت پسند مارے گئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق جمعے کو فضائی کاروائیوں میں وادی تیرہ میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، لیکن جس علاقے میں یہ کاروائی کی گئی وہاں تک میڈیا کے نمائندوں کو رسائی نہیں، اس لیے آزاد ذرائع سے ہلاکتوں کی تعداد کی تصدیق ناممکن ہے۔ پاکستانی فوج گزشتہ سال اکتوبر سے خیبر ایجنسی کی وادی تیرہ سمیت دیگر علاقوں میں جیٹ طیاروں اور گن شپ ہیلی کاپٹروں کی مدد سے تواتر سے کاروائی کرتی آ رہی ہے۔ وادی تیرہ کی سرحدیں کورم اور اورکزئی ایجنسی سے بھی ملتی ہیں، اور تقریباً 100 کلومیٹر پر پھیلی اس وادی کا بیشتر حصہ جنگلات سے ڈھکا ہوا ہے، جہاں دہشت گردوں نے اپنے ٹھکانے قائم کر رکھے ہیں۔ 3 قبائلی علاقوں کے سنگم پر واقع یہ وادی عسکری اعتبار سے بھی انتہائی اہم ہے، کیونکہ کورم اور اورکزئی میں موجود سیکورٹی فورسز کو رصد کی ترسیل کے لیے جو راستے استعمال کیے جاتے ہیں ان کو محفوظ بنانے کے لیے وادی تیرہ کی چوٹیوں پر فوج کا کنٹرول ضروری ہے۔ گزشتہ ماہ ہی پاکستانی فوج کے عہدیداروں نے بتایا تھا کہ جلد ہی خیبر ایجنسی میں جاری فوجی آپریشن خیبر 1 کا ایک نیا مرحلہ شروع کیا جائے گا۔ فوج نے گزشتہ سال جون میں شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عزم شروع کیا تھا، جس کے بعد عسکری کمانڈروں کے مطابق دہشت گرد فرار ہو کر خیبر ایجنسی میں منتقل ہو گئے تھے اور انہوں نے وہاں منظم ہونا شروع کر دیا تھا۔ اسی بنا پر خیبر ایجنسی میں خیبر 1 کے نام سے فوجی کاروائی کا آغاز کیا گیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ دسمبر میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کے مولک حملے کے بعد پاکستان نے ملک بھر میں شدت پسندوں اور ان کے حامیوں کے خلاف کاروائیوں کو وسعت دی ہے۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی طرف سے حالیہ بیانات میں بارہا یہ کہا جاتا رہا ہے کہ ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے عسکریت پسندوں اور ان کے حامیوں کے خلاف بلا تفریق کاروائی جاری رہے گی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ بھاگنے والے دہشت گردوں کا تعاقب کر کے انہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا، ان کے چھپنے کے لیے اب کوئی جگہ نہیں ہے۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں پشاور سے شمیم شاہد۔
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کے لیے ملک میں چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور جہاں بھی وہ ملے ان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ جنرل راحیل اور پاکستانی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل طاہر رفیق بٹ نے جمعرات کو قبائلی علاقے شمالی وزیرستان کا دورہ کیا تھا اور وہاں جاری آپریشن ضرب عزم میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف سلیم باجوہ نے ایک پیغام میں کہا، پورے علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کے منصوبے کے بارے میں فوج اور فضائیہ کے سربراہ کو بریفنگ دی گئی۔ جنرل راحیل شریف نے علاقے میں موجود فوجی کمانڈر اور سویلین اداروں سے کہا کہ نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کی واپسی کے لیے تیاری کی جائے۔ فوج کے ترجمان کے مطابق جنوبی وزیرستان میں لوگوں کی واپسی 17 مارچ، جبکہ شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کرنے والوں کی واپسی کا عمل 31 مارچ سے شروع ہوگا۔ ادھر کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد خراسانی نے ذرائع ابلاغ کے نام بھیجے گئے ایک تحریری بیان میں کہا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار اور لشکر اسلام نے تحریک طالبان پاکستان کے نام پر ایک ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ تینوں گروپ ماضی میں ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں۔ بیان میں طالبان کی طرف سے اپنے دو اہم کمانڈروں شکیل احمد حقانی اور ڈاکٹر طارق علی المعروف عبیدہ کی ہلاکت کی تصدیق بھی کی گئی ہے، لیکن بیان میں یہ نہیں بتایا گیا کہ ان کی ہلاکت کیسی ہوئی۔ پاکستانی فوج نے افغان سرحد سے ملحقہ قبائلی علاقوں شمالی وزیرستان میں ضرب عزم، جبکہ خیبر ایجنسی میں خیبر ون کے نام سے بھرپور فوجی آپریشن شروع کر رکھے ہیں۔ شمالی وزیرستان جو ملکی اور غیر ملکی دہشت گردوں کا ایک گڑھ بن چکا تھا، پاکستانی فوج کے مطابق وہاں کے لگ بھگ 90% حصے کو دہشت گردوں سے پاک کر دیا گیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
ایک پاکستانی عدالت نے جمعے کے روز دہشت گردی کے ایک مبینہ منصوبہ ساز ذکی الرحمان لکھوی کی رہائی کا حکم دیتے ہوئے ان کی نظر بندی کے احکامات منسوخ کر دیے ہیں۔ تفصیل اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
پاکستان کی ایک عدالت نے ممبئی حملوں کے مبینہ منصوبہ ساز ذکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی ختم کرنے کا حکم دیا ہے۔ ملزم کو انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے گزشتہ سال 18 دسمبر کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن اسلام آباد کی انتظامیہ نے خدشہ نقض امن کے قانون کے تحت انہیں نظر بند کر دیا، جس میں دو بار ایک ایک ماہ کی توثیق کی گئی۔ جمعے کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو حکم دیا کہ اگر ملزم کے خلاف کوئی اور مقدمہ نہیں تو انہیں رہا کر دیا جائے۔ ذکی الرحمان لکھوی کو 2008 میں بھارت کے اقتصادی مرکز ممبئی میں ہونے والے دہشت گرد حملے کی منصوبہ سازی کے الزام میں 6 دیگر افراد کے ہمراہ 2009 میں پاکستان میں گرفتار کیا گیا تھا۔ جمعے کو بھارت نے عدالتی فیصلے پر نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمشنر عبد الباسط کو وزارت خارجہ طلب کر کے ان سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ پہلے بھی ذکی الرحمان لکھوی کی ممبئی حملوں میں ضمانت پر رہائی کا حکم سامنے آنے کے بعد بھارت نے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا، جبکہ پاکستانی حکومت نے انسداد دہشت گردی کی عدالت کی طرف سے لکھوی کی ضمانت کی منظوری کے خلاف اسلام آباد کی عدالت عالیہ میں درخواست دائر کر رکھی ہے۔ ممبئی حملوں میں غیر ملکیوں سمیت 166 افراد ہلاک ہو گئے تھے، اور بھارت اس کا الزام پاکستان میں موجود کالعدم تنظیم لشکر طیبہ پر عائد کرتا ہے۔ پاکستان یہ کہتا آیا ہے کہ وہ اس مقدمے میں گرفتار کیے گئے افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کر رہا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس معاملے کو سفارتی تناؤ کی شکل دینا کوئی اچنبھے کی بات نہیں، لیکن مناسب یہی ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کی عدالتوں کے فیصلوں کا احترام ملحوظ خاطر رکھیں۔ بھارت میں پاکستان کے سابق ہائی کمشنر عزیز احمد خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ عدالتی معاملہ ہے اور عدالتیں آزاد ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب دونوں ملکوں کے مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے تو ایسے امور بھی اس میں زیر بحث آئیں گے۔
مسائل پیچیدہ مسائل ہیں، ان کا حل کرنا ضروری ہے، وہ بات چیت کے ذریعے ہوں گے، تو یہ جب بات چیت کا ڈائیلاگ پروسیس شروع ہوگا ان تمام چیزوں پہ بھی گفتگو ہو جائے گی۔
گزشتہ دسمبر میں ہی ذکی الرحمان لکھوی کو اسلام آباد میں 6 برس قبل اغوا ہونے والے ایک شخص کے مقدمے میں بھی گرفتار کیا گیا تھا، لیکن اس پر بھی انہیں عدالت کی طرف سے ضمانت مل چکی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت نے ممبئی حملے کے مبینہ منصوبہ ساز ذکی الرحمان لکھوی کی رہائی کے عدالت کے حکم پر پاکستان سے شدید احتجاج کیا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے دہلی میں متعین پاکستانی ہائی کمشنر عبد الباسط کو یہ احتجاج کرنے کے لیے طلب کیا۔ تفصیلات کے ساتھ نئی دہلی سے سہیل انجم۔
بھارت نے ممبئی حملوں کے مبینہ منصوبہ ساز لشکر طیبہ کے ذکی الرحمان لکھوی کو اسلام آباد کی ایک عدالت کے ذریعے رہا کرنے کے حکم پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے بھارت میں پاکستان کے ہائی کمشنر عبد الباسط کو طلب کیا اور پاکستانی عدالت کے حکم پر احتجاج درج کیا۔ اس سے قبل وزیر مملکت برائے داخلہ کرن ریجیجو نے نامہ نگاروں سے بات چیت میں کہا کہ ذکی الرحمان لکھوی کے خلاف جو زبردست ثبوت ہے اسے پاکستانی ایجنسیوں کے ذریعے عدالت کے سامنے بھرپور انداز میں نہیں رکھا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ لکھوی کو جیل کے اندر رکھنے کی ذمہ داری پاکستان کی ہے۔
پاکستان is very clear that the Pakistani government must ensure that all steps are taken to prevent Lakhvi from being released from the jail.
کرن ریجیجو نے کہا کہ ہمارا موقف بہت واضح ہے کہ حکومت پاکستان کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ لکھوی کو جیل کے اندر رکھنے کے لیے تمام تر اقدامات کیے جائیں۔ حکومت کے ذرائع نے کہا کہ یہ معاملہ حکومت پاکستان میں اعلیٰ سطح پر رکھا گیا۔ پاکستانی ہائی کمشنر عبد الباسط نے وزارت خارجہ کے اہلکاروں سے ملاقات کے بعد نامہ نگاروں سے کہا کہ عدالت نے ذکی الرحمان لکھوی کو ضمانت دی ہے لیکن ان کے خلاف مقدمہ چلتا رہے گا. عبد الباسط نے کہا کہ ذکی الرحمان لکھوی کو عدالت کے ذریعے ضمانت دی گئی ہے لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عدالتی کارروائی جاری رہے گی, ہم عدالتی کارروائی کو انجام تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, عدالتی عمل کو اپنا کام کرنے دیجیے. اس سے قبل جب 18 دسمبر کو ان کی ضمانت منظور کی گئی تھی تو اس وقت بھی بھارت نے سخت رد عمل ظاہر کیا تھا. بھارت کا الزام ہے کہ ذکی الرحمان لکھوی ممبئی پر حملوں کے منصوبہ ساز ہیں اور اس کے مطابق اس نے پاکستان کو اس سلسلے میں وافر ثبوت فراہم کیے ہیں, لیکن پاکستانی عدالتوں کا کہنا ہے کہ وہ ثبوت نہیں محض اطلاعات ہیں. پاکستانی حکومت کے مطابق لکھوی کے خلاف الزامات ثابت ہوتے ہیں تو انہیں قانون کے مطابق سزا ملے گی. حکومت پاکستان نے لکھوی کی ضمانت کی منظوری کے خلاف اسلام آباد کی ایک عدالت میں درخواست داخل کر رکھی ہے. سہیل انجوم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
عراقی فورسز نے تکیت پر قبضہ مستحکم کرنے کے لیے بھرپور حملہ کیا ہے جہاں داعش گروپ کے جنگجو محصور ہو گئے ہیں اور اطلاعات کے مطابق علاقے ان کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں. بغداد کے عہدیدار بار بار اس اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ جلد ہی شہر کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیں گے جس کی جنگی اور علامتی اہمیت ہے اور جو سابق عراقی لیڈر صدام حسین کا آبائی مقام ہے. داعش عسکریت پسند گروپ نے جو شام اور عراق کے بیشتر حصوں پر قابض ہے شدت پسند تنظیم کی طرف سے اطاعت کی پیشکش کو قبول کیا ہے. جمعرات کے روز داعش کے ترجمان نے اس اتحاد کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ گروپ کی خود اعلان کردہ خلافت کو مغربی افریقہ تک وسیع کر دے گا. نائجیریا کی فوج نے بتایا ہے کہ اس نے شمال مشرقی ریاست آداماوا میں بوکو حرام کے قبضے والا آخری علاقہ آزاد کروا لیا ہے. فوج نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ فوجیوں نے جمعرات کے روز مدگالی سے باغیوں کو نکال دیا جو نائجیریا کیمرون سرحد کا نزدیکی علاقہ ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری مصر میں ہیں جہاں وہ ایک اقتصادی سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے. سیاسی بحران کا شکار مصر میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے یہ کانفرنس جزیرہ نما سینائی کے سیاحتی مقام شرم الشیخ میں منعقد ہو رہی ہے جو 3 روز تک جاری رہے گی. مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کی کوشش ہے کہ وہ بد امنی اور تشدد پر کنٹرول کر کے سرمایہ داروں کو راغب کر سکتے ہیں. امریکہ میں قائم انسانی حقوق کے نگراں گروپ کا کہنا ہے کہ یوکرینی حکومت کی طرف سے سفر پر عائد پابندیوں کے باعث باغیوں کے قبضے والے مشرقی علاقے میں طبی اشیاء کی فراہمی میں تاخیر ہو رہی ہے. یہ بیان گروپ نے جمعے کے روز جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ یہ اطلاعات مشرقی یوکرین میں مریضوں اور طبی اہلکاروں کے 10 دن تک کیے جانے والے ذاتی انٹرویوز پر مبنی ہے. شمالی کوریا کے حکام کے مطابق حکومت نے زمین سے فضا میں مختصر فاصلے تک مار کرنے والے 7 میزائل تجربے کے طور پر چلائے ہیں. جمعے کو جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیفز آف سٹاف نے ایک مختصر بیان میں کہا کہ میزائل جمعرات کی شام شمالی کوریا کے مغربی ساحل سے چلائے گئے جو مشرقی ساحل کے پانیوں میں گرے. امریکہ کے صدر براک اوباما نے ریاست مزوری کے شہر فرگوسن میں 2 پولیس اہلکاروں پر گولی چلائے جانے کی مذمت کرتے ہوئے اسے ایک مجرمانہ فعل قرار دیا اور کہا کہ گولی چلائے جانے والے یا والوں کو گرفتار کیا جانا چاہیے. اور مغربی ریاست مزوری کے شہر فرگوسن میں پولیس ان مجرمان کو تلاش کر رہی ہے جنہوں نے جمعرات کی صبح اس وقت ان 2 پولیس افسران پر گولی چلائی تھی جب شہر کے پولیس اسٹیشن کے باہر مظاہرین دھرنا دینے کے بعد منتشر ہو رہے تھے. حملے میں 2 پولیس افسر زخمی ہو گئے. تفصیلات انجم ہیرلڈ گل کی زبانی.
امریکہ کے صدر باراک اوباما نے جمعرات کی شب امریکی ٹیلی ویژن پر ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے پولیس اہلکاروں پر گولی چلائے جانے کی مذمت کی. ان کا کہنا تھا, جو کچھ فرگوسن میں وقوع پذیر ہوا تھا وہ جابرانہ اور قابل اعتراض تھا جس پر احتجاج کی توجیہ بنتی ہے, لیکن کسی بھی طرح کے مجرمانہ افعال کا کوئی جواز نہیں ہے. جمعرات کی شب فرگوسن میں درجنوں افراد نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور کچھ دور چند افراد نے شمع میں جلا کر احتجاج کیا جہاں پولیس والوں پر گولی چلائی گئی تھی. ایک افسر کو کندھے پر اور دوسرے کو چہرے پر گولی لگی تھی. دونوں کے جلد صحت یاب ہونے کی امید کی جا رہی ہے. مظاہرے سے خطاب کرنے والی پاسٹر ٹریسی بلیک موم نے مظاہرین سے کہا کہ انہیں ان قوتوں پر غالب آنے کی ضرورت ہے جو لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. انہوں نے کہا,
We came to remember that we are all connected. And until we recognize...
ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور جب تک ہم ایک دوسرے کی انسانیت کو نہیں پہچانتے تب تک ہمارے زخموں کو آرام نہیں ملے گا۔ گولی چلنے کے بعد پولیس نے وسیع پیمانے پر گولی چلانے والوں کی تلاش شروع کر دی۔ بعد میں پولیس نے 3 افراد کو حراست میں لیا، لیکن پولیس کا کہنا تھا کہ اس نے کسی کو گرفتار نہیں کیا۔ اس سے قبل امریکہ کے اٹرنی جنرل ایرک ہولڈر نے جمعرات کی صبح ہونے والے حملے کو گھات لگا کر کیے جانے والا حملہ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا،
This was not someone trying to bring healing to Ferguson. This was the damn pump.
یہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو فرگوسن میں زخموں کو مندمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ایک گھٹیا آدمی ہے جو ایک ایسی جگہ پر اختلاف کے بیج بونے کی کوشش کر رہا ہے جہاں کے لوگ خاصے عرصے سے تقسیم ہیں اور اب اپنے آپ کو مجتمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ فرگوسن شہر کے پولیس سربراہ کے استعفے کے چند گھنٹے کے بعد اور محکمہ انصاف کی جانب سے جاری کردہ ایک رپورٹ کے بعد پیش آیا۔ رپورٹ میں محکمہ پولیس پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ نسلی امتیاز کی بنیاد پر کاروائیاں کرتی ہے۔ فرگوسن پولیس کے چیف ٹامس جیکسن نے ایک سفید فام پولیس افسر ڈیرن ولسن کے ایک نہتے نو عمر سے آفام لڑکے کو سڑک پر جھڑپ کے دوران گولی مارنے کے واقعے کے 7 ماہ بعد بدھ کے روز اپنا استعفیٰ پیش کیا تھا۔ فرگوسن میں اب بھی سیاہفام نوجوان مائیکل براؤن کی موت کا گہرا اثر ہے اور احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ اسے گولی مارنے والے پولیس اہلکار ڈیرن ولسن پر محکمہ انصاف نے مائیکل براؤن کے شہری حقوق کی خلاف ورزی کرنے کی فرد جرم عائد نہیں کی، جبکہ ریاست کی گرینڈ جیوری نے بھی اس کے خلاف مجرمانہ الزامات عائد نہیں کیے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سویڈن کے تفتیشی افسران نے جنسی زیادتی کے الزام کی تحقیقات کے لیے وکی لیکس کے بانی جولیان اسانج سے تفتیش کے لیے لندن جانے کا عندیہ دیا ہے۔ اسانج کے خلاف سویڈن میں قائم مقدمے کی تفتیشی افسر ماریانے نے جمعے کو سٹاک ہوم میں صحافیوں کو بتایا کہ وہ اسانج کے ڈی این اے کا نمونہ لینا چاہتی ہیں تاکہ تفتیش کو آگے بڑھایا جا سکے۔ سویڈن کے حکام نے مبینہ جنسی زیادتی کے ایک واقعے میں جولیان اسانج کے وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں، لیکن انہیں تفتیش کے لیے سویڈن لانے کی تمام کوششیں ماضی میں ناکامی سے دوچار ہوئی ہیں۔ اس سے قبل تک سویڈش حکام کا اصرار رہا ہے کہ مقدمے میں تفتیش کے لیے اسانج کو سویڈن ہی آنا پڑے گا اور ان سے بیرون ملک تفتیش ممکن نہیں۔ اسانج برطانوی حکام کے ہاتھوں اپنی گرفتاری اور سویڈن حوالگی سے بچنے کے لیے جون سن 2012 سے لاطینی امریکہ کے ملک ایکواڈور کے لندن میں قائم سفارت خانے میں پناہ گزین ہیں اور اب تک سفارت خانے سے باہر نہیں آئے ہیں۔ اسانج کا موقف ہے کہ سویڈن میں ان کے خلاف قائم مقدمہ وکی لیکس کی جانب سے خفیہ امریکی دستاویزات کی اشاعت کا رد عمل ہے۔ اسانج اور ان کی ٹیم نے اپنے ادارے وکی لیکس کے تحت گزشتہ برسوں میں امریکی حکومت کی لاکھوں خفیہ دستاویزات انٹرنیٹ پر جاری کی ہیں، جن میں عراق جنگ سے متعلق امریکی فوجی دستاویزات اور دنیا بھر میں موجود امریکی سفارت خانوں کی جانب سے واشنگٹن بھیجی جانے والی رپورٹیں بھی شامل ہیں۔ اسانج یہ کہتے ہوئے گرفتاری دینے سے انکار کرتے آئے ہیں کہ سویڈش حکام انہیں امریکہ کے حوالے کر سکتے ہیں، جہاں ان کے بقول انہیں امریکہ کے سرکاری راز افشا کرنے پر انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ اسانج کے فرار کو روکنے کے لیے ایکواڈور کے سفارت خانے کی پولیس کے ذریعے نگرانی پر اب تک $1 کروڑ خرچ کر چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
پاکستان اور افغانستان نے اگلے 4 مہینوں کے دوران تقریباً 10 لاکھ افغانوں کے اندراج کے لیے مل کر کام کرنے کے اپنے منصوبوں کا اعلان کیا ہے، جن کے متعلق خیال ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر پاکستانی شہروں میں رہ رہے ہیں۔ ان کی موجودگی کو دستاویزی شکل دینے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں مقیم تمام افغان پناہ گزینوں کی بحفاظت اور رضاکارانہ واپسی کی حتمی تاریخ کا تعین کیا جا سکے۔ اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کے ایاز گل کی ایک رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔
پاکستان میں عرصے دراز سے افغان پناہ گزینوں کی موجودگی کی صورتحال دو طرفہ تعلقات میں تناؤ کا ایک بڑا سبب بن چکی ہے، کیونکہ پاکستانی حکام اب زیادہ تواتر سے پناہ گزینوں کو ملک کے مختلف حصوں میں مجرمانہ اور عسکریت پسندی پر مبنی سرگرمیوں میں اضافے کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق پاکستان میں 16 لاکھ رجسٹرڈ اور 10 لاکھ ایسے پناہ گزین مقیم ہیں جن کے پاس کوئی قانونی دستاویز موجود نہیں ہے۔ اسلام آباد کی جانب سے دہشت گردی کی روک تھام کی اثرینو شروع کی جانے والی کوششوں میں پاکستان میں رہائش پذیر قانونی اور غیر قانونی افغان پناہ گزینوں کو اپنے وطن واپس بھیجنا شامل ہے. گزشتہ 3 مہینوں کے دوران افغان اکثریتی علاقوں اور پناہ گزینوں کے کیمپوں پر پولیس کے چھاپوں سے 50,000 سے زیادہ افغانوں کو اپنے ملک واپس بھیجنے میں مدد ملی ہے. ان میں سے اکثر کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر یہاں رہ رہے تھے، جنہیں پاکستانی حکام سلامتی کے لیے ایک خطرہ تصور کرتے ہیں. پاکستان چاہتا ہے کہ تمام رجسٹرڈ افغان پناہ گزین 2015 کے آخر تک واپس چلے جائیں، لیکن افغانوں کی واپسی میں اچانک اضافے نے کابل میں حکومت کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے، جنہیں ایک ایسے وقت میں بجٹ اور سلامتی کے سنگین مسائل کا سامنا ہے جب بین الاقوامی مدد گھٹ چکی ہے. تاہم اس ہفتے اسلام آباد میں ہونے والے اعلی سطحی اجلاسوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کشیدگی میں کمی ہوئی ہے اور غیر قانونی افغانوں کے اندراج کے لیے مزید تعاون پر مبنی کوششوں کا راستہ کھلا ہے. افغان پناہ گزینوں سے متعلق چیف کمشنر امام زیب خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کا ادارہ 10,00,000 سے زیادہ افغانوں کی قانونی دستاویزات تیار کرنے کی عمل کی قیادت کرے گا. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے 6 ماہرین پر مشتمل ایک مشترکہ کمیٹی اس بڑی مشق کی نگرانی کرے گی.
The entire process of documentation will take 4 months. And within these 4 months, when we document this 1 million, there will be a window of opportunity for a...
غیر قانونی افغانوں کے اندراج کے پورے عمل میں 4 مہینے لگیں گے، اور ان 4 مہینوں کے دوران جب ہم 10,00,000 افغانوں کے کاغذات تیار کریں گے تو ان افغانوں کے لیے یہ موقع دستیاب ہوگا کہ یا وہ افغانستان کے اندر افغان حکومت کی جانب سے معاشرے میں دوبارہ ضم ہونے کی امداد حاصل کریں اور اپنے وطن واپس چلے جائیں، یا اگر وہ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنے قیام کو قانونی اور ضابطوں میں لانے کے لیے پاسپورٹ اور سفری دستاویزات اور متعلقہ ویزا حاصل کرنا ہوگا. امام زیب خان مزید کہتے ہیں کہ اس کام کا آغاز ایک معلوماتی مہم سے ہوگا، جس میں افغانوں کی اس بارے میں حوصلہ افزائی کی جائے کہ وہ اپنی رجسٹریشن کرائیں. مسٹر خان ان افغانوں کو معاش کے سلسلے میں آنے والے غیر قانونی تارکین وطن کا نام دیتے ہوئے وضاحت کرتے ہیں کہ ان کی رجسٹریشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں پاکستان میں پناہ گزینوں کا درجہ دیا جائے گا. انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ ملک کے شمال مغربی علاقوں میں پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے. خیبر پختونخوا کا صوبہ ایسے لوگوں کے خلاف ہے جو مشکوک علاقوں میں جرائم پیشہ اور عسکریت پسندوں کی تلاش کی کاروائیوں کے دوران اپنی شناخت ثابت کرنے میں ناکام رہتے ہیں، لیکن افغان پناہ گزینوں کے چیف کمشنر نے ان قیاس آرائیوں کو مسترد کر دیا کہ پکڑ دھکڑ کی کاروائیوں کا ہدف افغان ہیں یا ان میں قانونی پناہ گزینوں کو نشانہ بنایا گیا ہے.
Within that crackdown, there was a spontaneous return of unregistered Afghans back to their homeland. But let me make it...
پکڑ دھکڑ کی ان کاروائیوں کے نتیجے میں قانونی دستاویزات نہ رکھنے والے افغانوں کی از خود اپنے وطن واپسی ہوئی، لیکن مجھے یہ واضح کرنے دیں کہ یہ سیکیورٹی جانچ پڑتال کی گئی تھی، کی جا رہی ہے، اور یہ دیکھنے کے لیے وقتاً فوقتاً کی جاتی رہے گی کہ آیا کوئی قانونی دستاویزات کے بغیر تو نہیں رہ رہا، اور اگر وہ مشکوک صورتحال میں رہ رہے ہیں تو سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس مسئلے پر توجہ دیں گے. پناہ گزین اور ان کی بحالی کے افغان وزیر سید حسین بلخی نے اپنے پاکستانی ہم منصب کو یقین دلایا کہ ان کی قومی حکومت عرصے دراز پر محیط پناہ گزینوں کی صورتحال کے حل میں قریبی تعاون کرے گی. اس ہفتے اسلام آباد میں ہونے والی کانفرنس میں اقوام متحدہ، پاکستان اور افغانستان نے افغانستان کے اندر صورتحال بہتر بنانے کے لیے عالمی عطیہ دہندگان سے رابطوں کے لیے ایک مشن شروع کرنے پر اتفاق کیا. اقوام متحدہ کے عہدیدار بھی افغانستان کے سیاسی استحکام اور پاکستان کے ساتھ بہتر ہوتے ہوئے رابطوں پر مطمئن دکھائی دیے، جن سے طویل عرصے پر محیط افغان پناہ گزینوں کے مسئلے کے حل کے لیے راستہ ہموار ہوا ہے. تاہم پناہ گزینوں کے عالمی ادارے یو این ایچ سی آر کے پاکستان میں نمائندے انڈریکا رتواتے نے اس مسئلے کے حل کے لیے بین الاقوامی کمیونٹی کی جانب سے مدد پر زور دیا.
وی بلیو دی انٹرنیشنل کمیونٹی ناؤ ہیز ٹو سپورٹ دی ٹو گورنمنٹس ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم.
ہمارا خیال ہے کہ بین الاقوامی برادری کو اب دونوں حکومتوں کی مدد کرنی چاہیے. اس وقت جو موقع ملا ہے اسے ضائع نہیں ہونا چاہیے. افغانستان میں تبدیلی کا عمل مکمل ہو چکا ہے. ہاں اب وہاں مستقبل کے چیلنجز موجود ہیں لیکن اب مناسب وقت آ گیا ہے. ہمیں اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور بین الاقوامی برادری کو بھی اس کوشش میں مدد دینی چاہیے. پاکستان، افغانستان اور اقوام متحدہ کے عہدیدار اسلام آباد میں کیے گئے فیصلوں پر ہونے والی پیش رفت کے جائزے کے لیے پروگرام کے مطابق اگست میں ملاقات کریں گے. پاکستان یہ کہہ چکا ہے کہ وہ رضاکارانہ بنیادوں پر افغانوں کی وطن واپسی سے متعلق معاہدے پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہیں، لیکن اسلام آباد نے ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا کہ آیا وہ رجسٹرڈ افغان پناہ گزینوں کی اپنے ملک میں واپسی سے متعلق دسمبر 2015 کی حتمی تاریخ میں توسیع کرے گا یا نہیں. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان کے صوبے پنجاب میں دو افراد سوائن فلو میں مبتلا پائے گئے ہیں. یہ دونوں ملتان میں ہیں اور محکمہ صحت کے عہدیداروں کے مطابق مقامی ہسپتال میں ان کا علاج جاری ہے. اسلام آباد سے جلیل اختر کی ایک رپورٹ.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے جنوبی شہر ملتان میں دو افراد میں سوائن فلو وائرس کی تشخیص ہوئی ہے جو اس وقت ایک مقامی اسپتال میں زیر علاج ہیں. محکمہ صحت کے اعلی عہدیداروں نے ان دو مریضوں میں سوائن فلو H1N1 وائرس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے ملک میں صحت عامہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے بقول گزشتہ چند سالوں میں سوائن فلو وائرس H1N1 کی شدت بھی کم ہو گئی ہے اور اس کے علاج کی مناسب سہولتیں بھی میسر ہیں. عہدیداروں کے مطابق سوائن فلو سے متاثرہ دونوں مریض ملتان کے مقامی اسپتال میں داخل ہیں جہاں ان کو طبی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. متاثرہ مریضوں میں سے ایک کی حالت اب بہتر ہے جسے جلد اسپتال سے فارغ کر دیا جائے گا، جبکہ دوسرا مریض انتہائی نگہداشت کی وارڈ میں زیر علاج ہے. پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ ڈاکٹر اسد حفیظ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ عالمی ادارہ صحت WHO نے سوائن فلو کو صحت عامہ کے لیے خطرناک ترین امراض کی فہرست میں کم درجے پر منتقل کر دیا ہے، کیونکہ اب یہ ماضی کی نسبت زیادہ خطرناک نہیں ہے.
کچھ عرصہ پہلے سوائن فلو کا ڈائگنوز ہونا یا H1N1 کا ڈائگنوز ہونا ایک پبلک ہیلتھ ایمرجنسی تصور کیا جاتا تھا، لیکن کچھ عرصہ پہلے WHO نے اس کو پبلک ہیلتھ ایمرجنسی کی لسٹ سے ریموو کر کے نارمل سیزنل فلو کی لسٹ میں ڈال دیا ہے. سو اس کا مطلب عام زبان میں یہ ہے کہ اب یہ ایمرجنسی یا ایک پبلک تھریٹ نہیں سمجھا جاتا.
ڈاکٹر اسد نے کہا کہ سوائن فلو قابل علاج مرض ہے اور حالیہ برسوں میں ہونے والی پیش رفت کی وجہ سے صحت کے ماہرین کو اس کے پھیلاؤ کے بارے میں مکمل آگاہی ہے جو اس کو کنٹرول کرنے میں مددگار ہوتی ہے.
اب آپ یوں ہی سمجھیے کہ یہ ایک جس طرح نارمل نزلہ بخار زکام ہوتا ہے اس کی ایک سویئر فارم ہے جو کسی مریض کے لیے جس کو وہ ہو نیچرلی تکلیف اور بعض اوقات مورٹیلٹی کا باعث بھی بن سکتی ہے، لیکن یہ کسی بھی طرح پبلک ہیلتھ تھریٹ نہیں ہے جیسا کہ کچھ عرصہ ایبولا پہلے تھا یا آج سے چند سال پہلے برڈ فلو یا ایوین فلو یا سوائن فلو کو کنسیڈر کیا جاتا تھا. تو اس میں کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت عام عوام کو نہیں ہونی.
ڈاکٹر اسد نے بتایا کہ اس مرض کی تشخیص کے لیے ضروری ہے کہ ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے اور اس مرض میں اسی طرح کی احتیاط کی ضرورت ہے جس طرح عام نزلہ زکام میں ضروری ہوتا ہے.
یہ چھینک کے ذریعے، لعاب کے ذریعے اور قریبی کانٹیکٹ کے ذریعے ایک سے دوسرے کو پھیلتا ہے، ایروسول ٹرانسمیشن اسے کہتے ہیں. سو اگر کوئی ایسا مریض ہو تو اس سے ہاتھ دھوئیں سے ہاتھ ملانے کے بعد، جو باقی ان کے استعمال کی چیزیں ہیں جب تک وہ انفیکٹیو سٹیج میں ہیں ان کے استعمال سے پرہیز کریں، اور مریض کے لیے جو مناسب دوائی ہے اور جو مناسب ٹریٹمنٹ ہے وہ ضرور کریں. تو یہ اس کی یہ جو مناسب دیکھ بھال سے اور احتیاط سے یہ دوسروں کو نہیں پھیلے گا.
طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ سوائن فلو کے دستیاب علاج کے باعث اسے ہونے والی اموات کی شرح کم ہو گئی ہے اور اس کے بچاؤ کی ویکسین کی دستیابی اور وقت کے ساتھ سوائن فلو کے وائرس کی شدت کم ہونے سے اس کے پھیلاؤ کا خطرہ بھی کم ہو گیا ہے اور بہت سے ملکوں میں سوائن فلو کا مرض وقوع پذیر ہونے کے باوجود اب رپورٹ بھی نہیں ہو رہا۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں سادیہ اسد۔ پاکستان نے اپنے تیار کردہ ڈرون اور لینس گائیڈڈ میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان نے اندرون ملک تیار کردہ براق نامی ڈرون اور براق لیزر گائیڈڈ میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ فوج کے سربراہ جنرل رائل شریف نے اسے ایک اہم کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ صلاحیت دہشت گردی کے خلاف عسکری قوت میں اضافے کا سبب بنے گی۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق جنرل رائل شریف نے کہا کہ اس شعبے میں مزید تکنیکی ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ بیان کے مطابق ڈرون اور لیزر گائیڈڈ میزائل سے ساکت اور متحرک اہداف کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنایا گیا۔ واضح رہے کہ افغان سرحد سے ملکہ قبائلی علاقوں میں دہشت گردوں کو امریکہ ڈرون سے نشانہ بناتا رہا ہے۔ پاکستانی حدود میں ڈرون حملوں کا معاملہ اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان تناؤ کا باعث بھی رہا ہے۔ پاکستان جہاں امریکہ سے ڈرون حملوں کی بندش کا مطالبہ کرتا رہا ہے، وہیں بعض مواقع پر یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ امریکہ پاکستان کو ڈرون ٹیکنالوجی فراہم کرے تاکہ پاکستان اپنی حدود میں موجود دہشت گردوں کے خلاف خود کارروائی کر سکے۔ پاکستان اس وقت دہشت گردوں کے خلاف ایک بھرپور کارروائی میں مصروف ہے۔ اندرون ملک ڈرون اور لیزر گائیڈڈ میزائل ٹیکنالوجی کے حصول کے بعد توقع ہے کہ ملک کے قبائل علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف کاروائیوں کو تقویت ملے گی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کراچی میں ایم کیو ایم کے ہیڈ کوارٹرز پر چھاپے کے دوران گرفتار کیے گئے مشتبہ ملزمان میں سے دو درجن سے زیادہ کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ صورتحال کی مزید تفصیلات کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ میں۔
کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کے مرکزی دفتر 90 پر رینجرز کی کارروائی میں حراست میں لیے جانے والوں میں سے دو درجن سے زائد کو پہلے ہی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 90 کے لیے رینجرز کی تحویل میں دے دیا تھا اور اب مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق مزید 32 ملزمان کو 90 کے لیے رینجرز کی تحویل میں دے دیا گیا ہے، جبکہ 90 سے حراست میں لیے گئے 26 ملزمان کو 14 سے 15 کے لیے پولیس کے ریمانڈ میں دیا گیا ہے۔ 90 کے لیے رینجرز کی تحویل میں دیے جانے والوں میں متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما عامر خان بھی شامل ہیں۔ اس تمام صورتحال پر بار بار کوشش کے باوجود قانون نافذ کرنے والے اداروں کا موقف حاصل نہ ہو سکا، لیکن وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تمام کاروائیاں قانون کے دائرے میں رہ کر کرنی تھیں اور 90 پر ہونے والی کاروائی حساس معلومات کی بنیاد پر کی گئی تھی۔ اور اب وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کاروائیوں کو سراہا ہے۔
ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا ہے، اس میں اب ایک تو کیس داخل ہوا ہے، مرڈر کیس، اس کی لیے ہم نے ایک پوری ٹیم بنائی ہے جو انویسٹیگیٹ کرے گی پولیس کی طرف سے، جو پولیس کا کام ہے وہ کام کرے، اور دوسری طرف پولیس نے ریمانڈ لیا ہے کورٹ سے 27 آدمیوں کا اور شاید 24 کا اور بھی ریمانڈ لے لیں۔
متحدہ قومی موومنٹ نے بار بار اس الزام کو دہرایا ہے کہ 90 پر رینجرز کی کاروائی کے دوران ہلاک ہونے والا ایم کیو ایم کا کارکن وقاص علی شاہ رینجرز کی گولی سے ہلاک ہوا، جبکہ رینجرز پہلے ہی اس الزام کو غلط قرار دے چکی ہے۔ کراچی پولیس کے سربراہ غلام قادر تھیبو کا کہنا ہے،
ان کو کسی بھی چھوٹے ویپن سے گولی لگی ہے، بڑے ویپن سے نہیں لگی ہے، لیکن اس کے بعد جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہوتے ہیں، باقی چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ ساری چیزیں پھر پولیس انویسٹیگیٹ کرے گی، اور یہ قبل از وقت کہنا ہے کہ کہاں پہ گولی لگی، کس نے لگائی۔
متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے ایم کیو ایم کی پریس کانفرنس میں اس بات کو واضح کیا تھا کہ 90 نو گو ایریا نہیں تھا، وہاں رکاوٹیں دہشت گردوں سے خطرات کی بنیاد پر لگائی گئی تھیں اور وہاں سے ملنے والا اسلحہ لائسنس یافتہ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ تمام ریاستی اداروں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا احترام کرتے ہیں، لیکن جس طرح سے رینجرز کا آپریشن عمل میں آیا اور جس طرح سے ایم کیو ایم کے ارکان کو عدالت میں پیش کیا گیا، اس سے ان کی دلازاری ہوئی اور ان کی عزت نفس مجروح ہوئی۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
حالیہ دنوں میں افغان حکومت اور طالبان کی جانب سے جاری متضاد دعووں کی وجہ سے جنگ زدہ افغانستان میں امن مذاکرات کی کوششیں ابہام کا شکار ہیں۔ امن بات چیت کے مستقبل سے متعلق بے یقینی کی صورتحال سے ان خدشات میں اضافہ ہوا ہے کہ شاید ملک کو ایک اور خونریز سال، ایسے میں جبکہ افغانستان میں بہار کا موسم جو کہ روایتی طور پر جنگ کا وقت ہوتا ہے شروع ہونے والا ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ایاز گل کی رپورٹ میں شہناز نفیس کی زبانی۔
افغانستان اور ہمسایہ ملک پاکستان، جہاں اعلی طالبان رہنما پناہ لیے ہوئے ہیں کہ اعلی عہدیدار اپنے حالیہ بیانات میں کہہ چکے ہیں کہ مارچ کے مہینے میں افغان حکومت اور انتہا پسند گروپ کے درمیان مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں۔ تاہم گزشتہ ماہ کے اوائل میں طالبان اس قسم کے دعووں اور رپورٹوں کی تردید کر چکے ہیں۔ جمعے کے روز ایک دفعہ پھر طالبان نے افغان حکومت کے ساتھ روابط سے متعلق رپورٹوں کو اپنی تنظیم کے خلاف ایک بے بنیاد پروپیگنڈا جنگ قرار دے کر رد کیا ہے۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ افغان حکومت سے بات چیت کے خاطر قطر میں واقع ان کے سیاسی دفتر کے کسی نمائندے نے کسی ملک کا دورہ نہیں کیا ہے۔ صدر اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ کا شمار ان افغان عہدیداروں میں ہوتا ہے جو طالبان کے ساتھ مذاکرات کی کوششوں پر برسر عام بحث کر چکے ہیں۔ اسی قسم کا ایک بیان جمعرات کے روز صدر غنی کے ایک خاص مشیر احمد ضیاء مسعود کی جانب سے آیا ہے۔
ما انشاءاللہ ان قریب شاہد ہیں تغییرات خاص بودیں و تمایلات خیلی زیاد از طرف طالبان وجود دارے کہ
دری زبان میں بات کرتے ہوئے احمد ضیاء کہہ رہے ہیں کہ طالبان نے مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کے لیے رضامندی کا اظہار کیا ہے اور افغان حکومت بھی ان مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ مسعود نے مزید بتایا کہ بات چیت سے متعلق کوششوں میں پیش رفت اگلے ماہ تک متوقع ہے۔ کچھ دن پہلے پاکستان کے قومی سیکیورٹی کے مشیر سرتاج عزیز نے بتایا تھا کہ امن مذاکرات کے لیے جاری کوششوں میں پیش رفت ہو رہی ہے، تاہم انہوں نے مزید تفصیلات نہیں بتائی۔ صدر غنی اور مسٹر عبداللہ عبداللہ اس ماہ کے آخر میں امریکہ کا دورہ کریں گے۔ جمعرات کے روز صدر اوباما نے صدر غنی سے ٹیلی فون پر افغانستان میں قیام امن کی خاطر افغان سیکیورٹی فورسز کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی نے سری لنکا کے ساتھ سیکیورٹی تعلقات اور اقتصادی معاونت میں اضافے کا وعدہ کیا ہے جو کہ گزشتہ انتظامیہ چین کے ساتھ کرنا چاہتی تھی۔ مسٹر مودی بحر ہند کے تین ملکوں کے دورے میں اپنے آخری پڑاؤ کولمبو میں تھے، جہاں وہ بھارتی اثر و رسوخ کو پھر سے قائم کرنا چاہتے ہیں۔ نئی دہلی سے اینجنا پیسریچا کی رپورٹ۔ بحر ہند کے ملکوں میں تعاون کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے نریندر مودی نے سری لنکا میں قانون سازوں کو بتایا، خطے میں اپنے رخ کا تعین کرنا ملکوں کی ذمہ داری ہے۔ بحر ہند کے آر پار ہم دو ملک ہیں، آپ کی قیادت اور ہماری شراکت پر امن، محفوظ، مستحکم اور آسودہ بحری ہمسایہ تعلقات کے لیے بہت اہم ہے۔ مسٹر مودی خطے کے دو نسبتاً چھوٹے ملکوں موریشس اور سیشلز کے دورے کے بعد جمعے کے روز سری لنکا پہنچے۔ ان کے اس دورے کا مقصد نئی دہلی کی جانب سے برسوں سے نظر انداز کیے جانے والے بحر ہند کے ان ملکوں تک دوبارہ رسائی ہے، جس کی وجہ سے چین کو ان ملکوں میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے میں مدد ملی۔ مسٹر مودی اب اقتصادی اور سیکیورٹی معاونت کی پیشکش کے ساتھ اس تصور کو پرزور طریقے سے بدل رہے ہیں۔ سری لنکا بھارت کی پہلی ترجیح ہے۔ گزشتہ 28 برسوں میں مسٹر مودی وہ پہلے بھارتی سربراہ ہیں جنہوں نے سری لنکا کا دورہ کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے کہ سری لنکا بھارت کا مضبوط اقتصادی شراکت دار ہو سکتا ہے، مسٹر مودی نے مزید کہا کہ تجارت، ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری اب ان دو ملکوں کے درمیان فروغ حاصل کرے گی۔ ہمارے ہمسایوں کا بھارت پر پہلا حق ہے۔ مجھے خوشی ہوگی اگر بھارت ترقی کے اس عمل میں اپنے ہمسایوں کی مدد کرتا ہے۔ دونوں ملکوں نے 4 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں، ان میں ویزے اور کسٹم کے ضابطوں کو نرم کرنا شامل ہے جس سے تجارت کو فروغ حاصل ہوگا۔ مسٹر مودی نے سری لنکا کے نئے منتخب صدر سے بھی ملاقات کی۔ سری لنکا کے وزیراعظم نے کہا کہ کولمبو بھارت کی جانب سے بحر ہند کے خطے میں اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعاون بڑھانے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ مسٹر مودی نے سری لنکا پر ملک میں طویل عرصے سے جاری خانہ جنگی کے خاتمے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی تامل اقلیت کو آزادی دینے پر زور دیا۔ آپ لوگوں نے کامیابی سے دہشت گردی کو شکست دے کر اس تنازع کو ختم کر دیا ہے۔ اب آپ تاریخ کے اس موڑ پر کھڑے ہیں جہاں آپ معاشرے کے تمام فرقوں کے پرانے زخموں پر مرہم رکھتے ہوئے ان کے دلوں کو جیت سکتے ہیں۔ بھارت جہاں بڑی تامل آبادی موجود ہے اس بات پر زور دیتا ہے کہ سری لنکا کے تامل اور سنہالی اکثریت میں مصالحت کی ضرورت ہے۔ ہفتے کے روز مسٹر مودی غالب اکثریت والے تامل صوبے جیفنا کا دورہ کریں گے جہاں بھارت کئی تعمیری منصوبوں پر کام کر رہا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔ فیشل بن خلد کا تعلق کراچی سے ہے۔ فیشل نے ایک ایسے گھرانے میں پرورش پائی جہاں والد مسلمان اور والدہ یہودی تھیں۔ فیشل نے بڑے ہو کر اپنے لیے یہودی مذہب اختیار کیا، لیکن پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں عموماً اقلیتوں کو حقوق نہ ملنے کی شکایت رہتی ہے، فیشل کے لیے کیا یہ اعلان آسان تھا کہ وہ یہودی ہیں؟ ایک انٹرویو میں مدیحہ انور نے ان سے یہ سوالات کیے۔
فیشل، میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ فیصل سے فیشل کیسے بنے؟
میرے فادر جو تھے وہ سیکولر مسلم تھے اور خدا کو مانتے تھے، لیکن کون سا خدا اس میں ان کو یقین نہیں تھا، جس کو ایگنوسٹک کہتے ہیں ایک سمپل ٹرم کے اندر۔ تو گھر میں جو ریلیجن پریکٹس ہوتا تھا وہ جودائزم تھا، جو کہ میری موم کا ریلیجن تھا، اور یہ ہی ایک ریلیجن تھا جس سے کو میں نے اپنے بچپنے کے اندر میں نے اس کو جو آبزرو کیا، اس کو دیکھا، تو نیچرلی پھر جب آہستہ آہستہ ٹائم پاس ہوتا گیا تو کچھ عرصے میں خود کافی حد تک ایگنوسٹک رہا تھا۔ پر جب اسپریچویلٹی کی ہر انسان میں ایک نیڈ ہوتی ہے، مجھے بھی اس چیز کی نیڈ تھی، تو پھر میں نے دونوں کو کیوں بہت ڈیپتھ میں نہیں لیکن ایک واسٹ ایک وسیع اسپیکٹرم کے اندر اس کو میں نے اسٹڈی کیا، تو جس میں سے دونوں کے مقابلے میں کمپیریٹیولی جودائزم مجھے بہتر لگا۔
آپ کے لیے کیا یہ مشکل تھا، کیونکہ غالباً شاید آپ پاکستان کی ایسی پہلی مثال ہیں جنہوں نے باواز بلند یہ کہا کہ ہاں میں یہودی ہوں، تو کیا آپ کو اپنے ارد گرد لوگوں سے کسی قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا جب آپ نے یہ اعلان کر دیا؟
آپ کے کوشچن کا جو پہلا حصہ ہے اس میں جو سینٹرل پارٹ حصہ جو ریلیجن پلے کرتا ہے، اس پہ میں یہ کمنٹ کروں گا کہ ایکچولی اسلام سینٹرل پارٹ جو ہے وہ ادا کرتا ہے، لیکن جب میں کسی کو یہ بتاتا ہوں کہ میرے فادر مسلمان تھے اور موم جوئش تھی تو میں جوئش ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ ریلیجن فادر سے آتا ہے۔ تو میں آگے اس چیز کو ڈیبیٹ کرتا ہوں اچھے طریقے سے، ایک نائس وے سے، کہ فادر کا ہی کیوں ریلیجن ضروری ہے۔
آپ کراچی میں جو یہودیوں کا قبرستان ہے اس کے لیے بھی کام کر رہے ہیں اور آپ نے گورنمنٹ کو بھی درخواست دے رکھی ہے کہ وہاں پر آپ لوگوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ وہاں پر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جو اس قبرستان ہے وہ بہت پرانا قبرستان ہے، تو آپ اس کے حوالے سے کیا کام کرنا چاہتے ہیں؟
بہت بہت شکریہ اس سوال کا۔ جب تک کراچی کے اس مدر سندھ کے پروونس جو صوبہ ہے، اس سندھ کے جو بچے ہیں ہم لوگ، جب تک اپنے ہاتھوں سے اس قبرستان کی صفائی نہیں کریں گے، ہم اس وقت تک اس کو اپنائیں گے نہیں۔ تو ہم یہ پہلا پارٹ اس کو ہم اپنے اس کی صفائی کر کے اس کو اپنے دل میں ہی اتار رہے ہیں، ساتھ میں جو ٹوم سٹونز ہیں اس میں جو ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، نام اور ڈیٹس اور دوسری کوئی اور ڈیٹیل، اس کا ہم ریکارڈ بنائیں گے، اور ریکارڈ بنانے کے بعد اس کو پاکستانی میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا، اس جو ویسٹ کے اندر جو میڈیا ہے وہ، اور جو اسرائیل کے اندر بھی میڈیا ہے، اس میں جو ہے اس کو پبلش کریں گے، تاکہ جو زندہ ریلیٹیوز ہیں ان قبروں میں جو جیوز ہیں، ان کے جو زندہ ریلیٹیوز ہیں، وہ کانٹیکٹ کریں اور اس کمپین کا حصہ بنیں۔
جنوبی امریکہ میں متعین ایک اعلیٰ امریکی جنرل نے کیپٹل ہل پر قانون سازوں کو خبردار کیا ہے کہ نظام میں بعض خامیوں کی وجہ سے داعش کے جنگجو مغربی نصف کرے میں داخل ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار کارلا باب کی رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔
بہت سے لوگ آ اور جا رہے ہیں اور ان میں سے ایک بھی آپ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ یہ الفاظ تھے امریکی جنرل جان کیلی کے۔ جان کیلی نے خبردار کیا ہے کہ تقریباً 100 اسلامی انتہا پسند شام میں ٹریننگ حاصل کرنے اور لڑائی میں شامل ہونے کے لیے کیریبین اور جنوبی امریکہ سے روانہ ہو چکے ہیں۔ ایک دفعہ پھر ان کے الفاظ،
I would suspect they'll get good at, while they're in Syria, get good at killing and pick up some...
مجھے شبہ ہے کہ یہ شام میں قتل و غارت کرنے، دھماکے کرنے، سر قلم کرنے اور اس قسم کے دوسرے کاموں میں مہارت حاصل کر لیں گے، اور اگر یہ واپس آتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے ہر کوئی پریشان ہوگا۔ یہ الفاظ تھے امریکی جنرل جان کیلی کے۔ ان میں سے بعض جنگجوؤں کا تعلق ان علاقوں سے ہیں جہاں پر امریکہ کا اثر و رسوخ موجود ہے۔ یہ لوگ جمیکا، ٹرینیداد، ٹوباگو، سورینام اور وینزویلا سے آ رہے ہیں۔
100 certainly doesn't seem like a lot and it's not, but the little countries that they come from,
بے شک 100 اتنی تعداد نہیں لگتی اور یہ ہے بھی نہیں، تاہم ایسے ممالک جن کے پاس ایسے جنگجوؤں سے نمٹنے کی صلاحیت نہیں ہے وہ اس حوالے سے پریشان ہیں اور ہم اس کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ جنرل کیلی نے مزید کہا ہے کہ اگر یہ جنگجو واپس اپنے آبائی وطن آتے ہیں تو ان کا سرحد پار کر کے امریکہ داخل ہونے کا خدشہ موجود ہے، تاہم ہمارے فوجی عہدیداروں نے ابھی تک ایسے کوئی علامات نہیں دیکھے۔ اس سوال کے جواب میں کہ امریکہ کسی ممکنہ دہشت گرد کی وطن واپسی سے کیسے نمٹے گا، جنرل کیلی نے کہا کہ ایسا خطے کے ممالک کے ساتھ بہتر تعاون، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور خفیہ اداروں کے تعاون سے ممکن ہوگا تاکہ دہشت گرد تنظیموں کے نقل و حرکت پر نظر رکھی جا سکے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اردن کی عوام داعش کے خلاف لڑائی میں حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، تاہم مذہبی رہنماؤں نے متنبہ کیا ہے کہ بعض طاقت کے استعمال سے اس انتہا پسند گروپ کو پھلنے پھولنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ وائس آف امریکہ سے ہیدر مرڈاک نے اردن میں ان مذہبی رہنماؤں سے بات چیت کی ہے جو انتہا پسند نظریات کو پھیلنے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ اس خطے اور خطے سے باہر یہ انتہا پسند نظریات کیوں بتدریج مقبول ہو رہے ہیں۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔
اردن کے دارالحکومت عمان میں نوجوانوں کا کہنا ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ خود کو داعش کہلوانے والے اس گروپ میں لوگوں کے لیے کیا کشش ہے۔ داعش کے جنگجوؤں کو یقیناً بہت رقم دی جاتی ہے، ورنہ کوئی کیوں ان کے ساتھ شامل ہوگا؟ 16 سالہ محمد الصالح کہتے ہیں، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں سے بہتر مسلمان ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری معیشت کمزور ہے اور ان لوگوں کو بہت پیسہ ملتا ہے۔ ہمارے ہاں بے روزگاری کی شرح بہت بلند ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ لوگوں کو 1000 دینار ادا کرتے ہوں، جبکہ ہمارے ہاں اوسط تنخواہ 300 دینار ہے۔ یہ 700 کا فرق ممکن ہے لوگوں کو اپنی جانب کھینچتا ہو۔ تاہم مذہبی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ رقم سے زیادہ کچھ اور چیزیں ہیں جو لوگوں کو اس گروپ کی جانب کھینچتی ہیں۔ عبد السلامی فیندی عمان کی سلمان الاصاف مسجد کے امام ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض معاشروں میں جدید اسلامی گروپوں سے بچا کر بچوں کی تربیت کی جاتی ہے، جس سے ان کے اندر انتہا پسند اور متشدد رویے پروان چڑھتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ معاشروں میں یہ بہت واضح اور کامیاب طریقہ سمجھا جاتا ہے کہ جدید گروپوں سے دور رہا جائے۔ یہی وہ معاشرے ہیں جو اسلام کے تصور کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بعض دوسرے مذہبی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ لوگوں کے انتہا پسندی کی جانب مائل ہونے کے کچھ اور بنیادی مسائل بھی ہیں۔ نمر الاصاف اسلامک ایکشن فرنٹ کے سابق سربراہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
ڈیموکریسی، جسٹس اینڈ فریڈم از دی ریئل وے،
جمہوریت، انصاف اور آزادی ہی وہ ہتھیار ہیں جن سے ان انتہا پسند اور متشدد رویوں کو شکست دی جا سکتی ہے، چاہے وہ کسی بھی خطے میں ہوں، کیونکہ جب لوگوں کو انصاف فراہم کیا جاتا ہے تو وہ کسی بھی چیز کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ عام طور پر امن اور سکون سے رہنا چاہتے ہیں۔ کچھ محب وطن نوجوان ان انتہا پسندوں کو کوئی بھی رعایت دینے کو تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی کام ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ اپنی سرحدوں کو مضبوط کیا جائے اور اس گروپ کے خلاف جنگ کی جائے۔ 14 سالہ رمی الصلاحین کے الفاظ، یہ جنونی لوگ ہیں، یہ اچھے برے کی پہچان نہیں رکھتے اور سمجھتے ہیں کہ اگر وہ داعش میں شامل ہو جائیں گے تو جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں بسنے والے خاندانوں کا کہنا ہے کہ وہ ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو نہیں جانتے جو اس گروپ کی جانب مائل ہو رہے ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مجرمانہ تنظیم ہو سکتی ہے جو مجرمانہ ذہنیت کے لوگوں کو ہی اپنی جانب کھینچتی ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ قمر عباس چافری۔ دوسروں کی مدد کرنا امریکی طرز زندگی کا ایک حصہ ہے اور غالباً یہی وجہ ہے کہ امریکہ اس وقت دوسروں کی امداد دینے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس امداد کو وسیع معنوں میں دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اول اقتصادی امداد اور دوم فوجی امداد۔ یہ امداد امریکی حکومت اور امریکہ کی نجی تنظیموں اور افراد کی جانب سے دی جاتی ہے۔ یہ غیر ملکی امداد مختلف وصول کرنے والوں کو دی جاتی ہے جن میں ترقی پذیر ممالک یا ایسے ممالک شامل ہیں جو امریکہ کے لیے فوجی نوعیت کی اہمیت رکھتے ہوں۔ اس کے علاوہ ان ملکوں کو بھی امداد دی جاتی ہے جو کسی جنگ کے بعد بحالی کے عمل سے گزر رہے ہوں۔ حکومت اپنی کوئی آدھی اقتصادی امداد ایک خصوصی ادارے کے ذریعے دیتی ہے جسے یونائیٹڈ اسٹیٹس ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے۔ امریکہ نے دوسرے ملکوں کے لیے امداد کا سلسلہ کب سے اور کیسے شروع کیا اور یہ رجحان امریکی طرز زندگی کا حصہ کیوں کر بنا، یہ ایک منفرد تاریخ ہے۔ ایک ملک کی حیثیت سے اپنے پہلے 100 سال کے دوران امریکی حکومت کی جانب سے کسی غیر ملکی امداد کا کوئی وجود نہ تھا، کیونکہ عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ آئین نے حکومت کو یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ عوام کا پیسہ دوسرے ملکوں کے لیے خیرات یا امداد کے واسطے استعمال کرے۔ ہم گزشتہ پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ امریکی اپنے آئین پر کس قدر محکم یقین رکھتے ہیں اور ہر صورت اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت بھی بعض خیراتی فاؤنڈیشنوں اور مذہبی تنظیموں کی جانب سے نجی حیثیت میں دوسرے ملکوں یا اداروں کو امداد فراہم کی جاتی تھی۔ پھر بعد میں حکومتی امداد کی فراہمی کا نظریہ زیادہ قابل قبول ہوا۔ جنگ عظیم اول کے دوران کمیٹی فار ریلیف ان بیلجیم یا CRB کو، جو جنگ سے تباہ حال ملک میں بھوکوں کے لیے خوراک فراہم کرتی تھی، امریکی حکومت نے $387 ملین کی امداد بھیجی۔ جنگ کے بعد امریکی ریلیف ایڈمنسٹریشن نے جنگ سے تباہ حال یورپی ملکوں کے لیے بھی خوراک کی تقسیم کا کام جاری رکھا۔ پھر دوسری عالمی جنگ کے دوران امریکی غیر ملکی امداد میں خاصا اضافہ ہوا۔ جنگ کے بعد کے عرصے میں امریکی حکومت کی امداد بدستور بہت کافی رہی اور اس کی وجہ جنگ سے تباہ حال یورپ کی تعمیر نو میں مدد دینا اور سر جنگ کے اولین برسوں کے دوران کمیونسٹ قوتوں کے مقابلے پر اثر و رسوخ کے حصول کے لیے مسابقت تھی۔ اس دوران زمانے جنگ کے متعدد امدادی پروگراموں پر امریکہ نے عمل درآمد کیا جن میں لینڈ لیز پروگرام بھی شامل تھا۔ جنگ کے بعد امریکہ نے ٹرومین ڈاکٹرین یا نظریہ ٹرومین کے تحت یونان اور ترکی کو بڑے پیمانے پر امداد دینا شروع کی۔ دونوں ملکوں میں کمیونسٹوں اور کمیونسٹ مخالف دھڑوں کے درمیان کشمکش جاری تھی اور صدر اور ان کے مشیروں کو خدشہ تھا کہ یورپی ملکوں کو کمیونزم اختیار کرنے سے روکنے کے لیے ان کی کوششوں کو دھچکا پہنچ سکتا ہے۔ جنگ کے فوری بعد کے برسوں میں امریکہ کا امداد کا سب سے بڑا اور مشہور پروگرام یورپین ریکوری پروگرام تھا، جسے مارشل پلان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ اس وقت کی امریکی وزیر خارجہ جارج مارشل کے تحت محکمہ خارجہ میں امریکی عہدیداروں نے تیار کیا تھا۔ 3 اپریل 1948 کو صدر ٹرومین نے اقتصادی تعاون کے ایکٹ پر دستخط کیے اور یوں اس پروگرام پر عمل درآمد کے لیے اکنامک کوآپریشن ایڈمنسٹریشن قائم کیا گیا۔ یہ مارشل پلان 1951 میں ختم ہوا اور اس کے کام کو ایک دوسرے محکمے کو منتقل کر دیا گیا۔ امریکی حکومت نے اس پروگرام کی مد میں اس کی کوئی 3.5 سالہ مدت کے دوران $12.5 ارب دیے اور اس میں سے سب سے زیادہ رقوم برطانیہ، فرانس اور اس وقت کے مغربی جرمنی کو ملی۔ پھر کانگریس نے 4 ستمبر 1961 میں غیر ملکی امداد کا باقاعدہ ایکٹ منظور کیا۔ یہ ایکٹ امریکہ کے غیر ملکی امداد کے پروگرام کو تسلیم کرتے ہوئے اور فوجی امداد کو غیر فوجی امداد سے الگ کرتے ہوئے منظور کیا گیا تھا۔ اور پھر صدر براک اوباما نے 2010 میں اقوام متحدہ کی ملینیم ڈیولپمنٹ گولز سمٹ میں اعلان کیا کہ امریکہ غیر ملکی امداد کے سلسلے میں اپنی پالیسی تبدیل کر رہا ہے۔ صدر کا کہنا تھا کہ اب ان کا ملک امداد کے سلسلے میں اس کے مؤثر ہونے اور اس بات کو یقینی بنانے پر زیادہ توجہ دے گا کہ عطیہ کردہ خوراک، ادویات اور پیسہ ان ملکوں کو اس مقام پر پہنچنے میں مدد دے جہاں انہیں اس قسم کی امداد کی ضرورت ہی نہ پڑے اور وہ خود کفیل ہو جائیں۔ آج کے لیے بس اس قدر۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ اردو سروس۔
اردو کی معروف شاعرہ ادا جعفری انتقال کر گئیں۔ تفصیلات فکر و فن میں۔
نہ غبار میں نہ گلاب میں مجھے دیکھنا، میرے درد کی آب و تاب میں مجھے دیکھنا۔
اردو شعر و ادب کی پہلی مقبول شاعرہ تصور کی جانے والی ادا جعفری مختصر علالت کے باعث 90 برس کی عمر میں جمعرات کو دیر گئے کراچی میں انتقال کر گئیں۔
کسی وقت شام ملال میں مجھے سوچنا، کبھی اپنے دل کی کتاب میں مجھے دیکھنا۔
1924 میں غیر منقسم برصغیر کے شہر بدایون میں پیدا ہونے والی ادا جعفری کا اصل نام عزیز جہاں تھا۔ انہوں نے 12 برس کی عمر میں ادب میں دلچسپی لینا شروع کی اور اپنے لیے ادا بدایونی کا قلمی نام منتخب کیا۔ 1947 میں ان کی شادی نور الحسن جعفری سے ہوئی، جو کہ ہندوستان میں ایک سرکاری افسر تھے، اور تقسیم ہند کے بعد وہ اپنے شوہر کے ہمراہ پاکستان منتقل ہو گئیں۔
کہتے ہیں کہ اب ہم سے خطا کار بہت ہیں، ایک رسم وفا تھی سو وفادار بہت ہیں۔
اردو شاعری میں غزل کے علاوہ آزاد نظم اور ہائیکو میں بھی ادا کی تخلیقات کو خاصی پذیرائی ملی۔ یہ فخر تو حاصل ہے، برے ہیں کہ بھلے ہیں، دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں۔ جلنا تو چراغوں کا مقدر ہے ازل سے، یہ دل کے کمل ہیں کہ بجھے ہیں نہ جلے ہیں۔
پلکوں تلک آ پہنچے نہ کرنوں کی تمازت، اب تک تو ادا آئینہ بردار بہت ہے۔
ان کی پہلی کتاب میں ساز ڈھونڈتی رہی 1950 میں شائع ہوئی۔ اس کے بعد ان کی 5 مزید کتابیں بھی منظر عام پر آئیں۔ وہ خاص طور پر صنف نازک سے جڑے موضوعات کو ادب کی چاشنی میں تر کر کے تحریر کرنے میں عبور رکھتی تھیں۔ ان کا یہ جملہ بہت مشہور ہوا کہ میں نے مردوں کی عائد کردہ پابندیوں کو قبول نہیں کیا، بلکہ ان پابندیوں کو قبول کیا جو میرے ذہن نے مجھ پر عائد کی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ بات کو بین السطور کہنا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ رمز و کنایا بھی تو شاعری کا حسن ہے۔
میں نہ مل سکوں بھی تو کیا ہوا کہ فسانا ہوں، نئی داستان نئے باب میں مجھے دیکھنا۔ میرے خار خار سوال میں مجھے ڈھونڈنا، میرے گیت میں میرے خواب میں مجھے دیکھنا۔
ادا جعفری کی یہ غزل جسے استاد امانت علی خان نے گایا، شاعرہ اور گلوکار دونوں کی خاص پہچان ٹھہری۔
ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح، آئے تو صحیح، برسر الزام ہی آئے۔
ادا جعفری کو 1981 میں حکومت پاکستان نے تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا، جبکہ وہ ادبی تخلیقات پر معتبر آدم جی ایوارڈ بھی حاصل کر چکی ہیں۔
حیران ہے، لب بستا ہے، دلگیر ہے اونچے، حیران ہے، لب بستا ہے، دلگیر ہے اونچے، خوشبو کی زبانی، زبانی، تیرا پیغام آئے۔
اس خبر کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے اردو voa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ریڈیو نیوز نیٹورک سے میں ہوں نکہت امان۔
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارا زمان۔ ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں ایک نیا پروگرام صدائے جہاں،
جس میں آپ سنیں گے سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔ تو سننا نہ بھولیے گا صدائے جہاں، ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر، ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے۔
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکیں گے ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com۔
اس کے ساتھ ہی شو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر تھے ویٹو میر، اور ہمارے ساتھ انجینئر تھے نک ایوانوف۔ سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔